والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم جعلنا مختلف انبياء اور مختلف اقوام کا ذکر فرماتے ہوئے سامان کر کے اندر رکھ چھوڑو نہیں چاہیے. لائٹ آ رہی ہے، ایک کلو ڈسکنیکٹ کی تو نہیں جائے گا، وہ آف کی تو نہیں جڑا ہو ذکر فرماتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں کہ قوم شمول کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا. اور ایک چھوٹے سے فقرے میں سارے کا سارا دین، سارے کی ساری تبلیغ اور سارے کا سارا نظام حیات جو حضرت صالح علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا، اللہ کریم نے ایک چھوٹے سے فقرے میں بیان فرما دی ہے. فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں. کیوں؟ انشاءکم من الارض، انشاء من الارض جو ہے اخروی حشر اجساد جو ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے. اللہ کریم کے لیے اس دنیا میں پیدا کرنا بھی مشکل نہیں ہے، اور اس دنیا میں بھی کام کی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں انسانی وجود کے اجزاء جس قدر منتشر ہیں اور انہیں اکٹھا کرنے کا نظام ترتیب دے دیا گیا ہوا ہے، آخرت میں اس قدر منتشر ہو ہی نہیں سکتے. اللہ کریم نے کسی بھی جسم انسانی کو ایک جگہ سے مٹھی بھر مٹھی لے کر نہیں ترتیب دیا. خداوند عالم نے روئے زمین کے مختلف جگہوں کی مٹیوں کو ملا کر ایک انسانی وجود میں سمو دیا ہے. تخلیق عالم سے پہلے جس طرح اللہ کریم نے انسانوں کی عمریں مقرر فرمائی، انسانوں کے رزق مقرر فرمائے، اسی طرح اجسام انسانی کے اجزاء بھی علم الہی میں مقرر ہیں. اتفاقاً کوئی وجود نہیں بنتا. اللہ کریم کے علم عند اللہ مقرر ہے کہ وہ ذرات فلاں وجود تک پہنچیں گے. تو آپ خیال فرمائیں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں اللہ کریم نے مختلف غذائیں اور پھل پیدا فرمائے. کہیں گندم ہے، کہیں چاول ہے، کہیں جوار ہے، باجرہ ہے، کہیں مکی ہے، کہیں گنا ہے، کہیں کھانڈ بن رہی ہے، کہیں پھل لگ رہے ہیں، طرح طرح کے میوے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کریم نے اسی مٹی کو مختلف اشکال عطا فرمائی. سارے کی ساری مٹی ہے حقیقتاً. ایک دانہ گندم کا بویا جائے تو اس سے جب سینکڑوں دانے بنتے ہیں تو مزید گندم وہاں نہیں ڈالی جاتی، اسی مٹی کو روپ دیا جاتا ہے. اسی زمین کے اجزاء کو اللہ کریم کہیں غلے کا روپ عطا فرماتے ہیں کہیں پھل کا، پھر مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اب بنگال میں ایک چاول کا دانہ پیدا ہوا، وہ وہاں سے جہازوں میں لد کر سمندروں سے ہوتا ہوا کراچی میں پہنچا، پھر کئی آڑت کی دکانوں پہ گیا، کئی تاجروں اور سوداگروں کے ہاتھوں سے گزرا، بالآخر اس مٹی کو وہاں پہنچنا ہے جس وجود کی وہ مٹی ہے اسی انسان کے منہ میں جائے گا. گندم کا ایک دانہ کوئی بولتا ہے کسی زرزمین میں پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ امریکہ اور روس میں پیدا ہونے والی گندم ہندوستان اور پاکستان کے انسانوں کے وجودوں کا حصہ بن رہی ہے. کہ دنیا میں کوئی کام حادثاتی طور پر یا اتفاق نہیں ہوتا، علم الہی میں مقرر ہوتا ہے. اس خاک کو اسی وجود پر پہنچنا تھا، اسی کے اجزاء خاکیہ میں سے ہے وہ جو عند اللہ مقرر ہے. حتیٰ کہ اللہ کریم نے جانور بنائے، پھر ان کی غذا مقرر فرمائی گھاس اور اس طرح سے، یہ بھی تو سب مٹی ہے، جانور بھی تو مٹی کے ہیں اور یہ گھاس پھوس بھی تو سب مٹی ہے. جانور کیا ہے؟ مشینیں ہیں. اس مٹی کو انہوں نے مختلف روپ دیے، کوئی دودھ کی شکل میں تبدیل ہو گئی، کوئی گوشت کی شکل میں انسان تک پہنچی، کوئی کسی طریقے سے ہے اجزاء خاکی مختلف مشینوں سے گزرتے ہوئے مختلف شکلیں اختیار کرتے ہوئے انسانی وجود تک پہنچ رہے ہیں. اور پھر وہ ایسا قادر ہے جو خون اور گوبر میں سے دودھ کو نکال لیتا ہے، اسے خراب نہیں ہونے دیتا. اسی طرح اسے اور آگے بڑھائے اگر تو ایک انسان جو غذا کھاتا ہے اس کا جو اپنا حصہ ہے وہ گوشت بنے گا، اس کا اپنا حصہ جو ہے اس کا پوست بنے گا، اس کے اعضاء و جوارے کی قوت بنے گی، اس کے وجود میں خون بن کے دوڑے گا. لیکن جو حصہ اللہ کریم اس میں سے کسی اور انسان کو پیدا کرنے کے لیے اسے ذرات خاکی دے رہا ہے وہ اس کے صلب میں محفوظ کر دے. خاک ہو ہی رہا ہے جب کسی دوسرے وجود کے لیے ہو رہا ہے. اسی طرح سے کھانا اور غذا تو ماں کھاتی ہے، لیکن جو اس کے اپنے وجود کے ذرات خاکی ہیں وہی اس کے وجود کی تعمیر کرتے ہیں. بچے کا حصہ اگر پیٹ میں ہے تو اس تک پہنچتا ہے، اور اگر شیر کھا رہا تو اس تک پہنچتا ہے، اور اتفاقاً نہیں پہنچتا. وہ اجزاء مقرر ہے جنہیں اللہ کریم وہاں سے لے کر اس تک پہنچاتا ہے. تو یہ ایک مربوط نظام ہے قادر مطلق کا، جسے نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی توڑ سکتا ہے، نہ کوئی چھین ہی سکتا ہے. اگر کسی کو دولت دے دیتا ہے تو پاس اللہ کے بندے تو ایسے ہیں جو تلاش کرتے ہیں کس کا حصہ میرے پاس پہنچ گیا اس تک پہنچا دوں. اور اگر کوئی سانپ بن کر بیٹھ ہی جائے تو خدا اسے ایسی مصیبت میں ڈالتا ہے وہ در در پھرتا ہوتا ہے اور لوگوں کو پیسے بانٹتا ہے. اسی طرح سے ذرات خاکی کو اللہ کریم نے بے شمار اشکال، بے شمار روح اور بے شمار صورتیں عطا فرمائی، مختلف خاصیتیں عطا فرمائی، مختلف طرح سے انہیں تخلیق فرمایا. حقیقتاً سارے کے سارے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے سارے کا سارا اسے ایک انسان کی خدمت پہ کمر بستا ہے. کوئی اس کے اس وجود کے ذرات کو اس تک پہنچانے کا سبب ہے، کوئی انہیں ذرات کو مختلف فصلوں کا روپ دینے کا سبب ہے. سورج انہیں کو پکا رہا ہے، چاند انہیں میں مٹھاس ڈال رہا ہے، ہوائیں انہیں کو لوری دے رہی ہیں، اور بارش انہیں کی آبیاری کر رہی ہے. سارا نظام ایک انسان کی خدمت پر میرے رب نے معمور فرمایا. اب جو قادر مطلق ماں کے پیٹ اور سینے سے بچے کے اجزاء خاکی کو نکال لیتا ہے، برزخ میں کیا اشکال ہے کہ فلاں کو جانور کھا گیا اور فلاں جل گیا، فلاں کی خاک سمندر میں اڑ گئی اور فلاں جو ہے وہ درخت کا جز بن گیا. جو جہاں تک بھی پہنچے گا اللہ کریم اسے اس کے اپنے وجود اصلی تک پہنچانے پر قادر ہے. وہ ایسا قادر ہے. موجودہ تحقیق تو یہ ہے کہ اگر آدمی بیمار پڑ جائے تو کہتے ہیں ڈاکٹر تیرے وجود میں اس مرض کے جراثیم ہیں. کتنے ہیں جی؟ ایک ہیں، دو ہیں، پانچ ہیں، دس ہیں؟ نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہے، اربوں کی تعداد میں ہے. اور جو جو بڑھ رہے ہیں تیرا مرض بڑھ رہا ہے. پھر کیا ہوگا؟ تجھے ٹیکہ کریں گے، کیپسول کھلائیں گے، یہ دوائی دیں گے، اس سے جراثیم مر جائیں گے، اس سے کمزور پڑ جائیں گے، اس سے مر جائیں گے، تو صحت مند ہو جائے گا. انسانی وجود میں کئی ارب جراثیم پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ جراثیم پلتے بڑھتے ہیں، پھر وہ بیمار ہوتے ہیں، پھر وہ مر جاتے ہیں. یہ سب ڈاکٹر کہتا ہے ہم مان لیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ، ہم نے کوئی جراثیم دیکھا، نہ ہمارے خون میں کوئی درد تکلیف ہوئی، نہ ہمیں پیٹ میں کوئی مرتا ہوا نظر آیا، نہ خون میں کسی مرتے ہوئے کو محسوس. گویا ان جراثیم کو اللہ کریم کی طرف سے انعام بھی ملا، وہ پلے بڑے بھی، اور عذاب الہی میں بھی گرفتار ہو گئے، مر بھی گئے، اور جس کے خون میں کئی عرب شامل ہیں اسے احساس تک نہیں. اسی طرح وہ قادر ہے کسی کو درندہ کھا جائے، وہ تو درندے کی وجود کا حصہ، لیکن وہ قادر ہے اسے عذاب بھی کر سکتا ہے، ثواب بھی دے سکتا ہے، اور درندہ محسوس بھی نہیں کر سکتا. لیکن ان سب باتوں کی سمجھ جب آتی ہے جب پہلے خدا کو قادر مان لے. اور اگر خدائی کی قدرت میں شک ہو، اگر خدا کو معاذ اللہ اپنے پر قیاس کرے، اپنی عقل سے خدا کو ناپے، تو سیدھی سی بات ہے، کسی مجذوب سے کسی نے پوچھا تھا کہ عقل کیا ہے؟ فرمایا جو خدا کو پاوے. اور اس نے کہا وہ خدا کیا کیسا ہے؟ تو کہنے لگا جو عقل میں نہ آوے. عقل وہ ہے جو رب کو پاوے، اور رب وہ ہے جو عقل میں نہ آوے. اور اگر انسان اپنے عقل سے خدا کو ہی ماپنا شروع کر دے تو جو تیری عقل میں آ جائے گا وہ حادث ہوگا، وہ خدا نہیں ہے. عقل محدود ہے، اس کی ایک حد ہے، یہ مخلوق ہے، اس کی ابتدا ہے، اس کی انتہا ہے، یہ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، اس سے آگے عاجز ہے. اور اس کے محیط میں، اس کے احاطے میں، اس کے دائرے میں جو شے آئے گی وہ مخلوق ہوگی. ذات باری کو یہ کس طرح محیط ہو سکتی ہے؟ تو جو اپنی عقل سے قدرت باری کو ناپتا ہے انسان، اسے سمجھ نہیں آ سکتی. اگر خدا کو خدا سمجھا جائے تو اس قدر مظاہر قدرت ہے، کیا ہم نہیں دیکھتے کہ آسمان سے ایک رنگ کا پانی برستا؟ نہ اس میں ذائقہ ہے، نہ اس میں بو ہے، نہ اس میں رنگت ہے. زمین پہ چٹیل زمین پہ پڑتا ہے، اور بے شمار اب موسم ہے بہار کا، کروڑوں تنکے ساون کے مہینے میں گل بکف زمین سے نکلے. ہر گل کا رنگ علیحدہ ہوگا، ہر پھول کی خوشبو علیحدہ ہوگی، ہر پھول کا سائز علیحدہ ہوگا، ہر پھول کی خاصیت جدا ہوگی. کوئی زکام کے لیے حکیم کھلا رہے ہیں، کوئی قبض کے لیے، اور کوئی قبض کو رفع کرنے کے لیے، کوئی بخار توڑنے کے لیے، اور کسی کو غلطی سے کھا لو تو بخار شروع ہو جاتا. ہر گرا ہے کہ از ضمیر ویت وحدہ لا شریک لہ، ہر تنکا زبان حال سے اس کی وحدانیت پہ شاہد ہے، اس کی کاریگری پہ گواہ ہے. کون ہے جو زیر زمین پھولوں میں رنگ بھر رہا ہے؟ کون ہے جو انہیں خوشبو عطا فرماتا ہے؟ کون ہے جو ان میں ٹیسٹ پیدا کرتا ہے؟ کیا یہ عقل انسانی اس کو؟ اب آپ ایک اور طرف سے دیکھیں اسی کو، کہ انسان کو بھی اللہ کریم نے عقل رسا عطا فرمائی، اور اس قدر قوت دی کہ اس نے عجیب عجیب چیزیں، خصوصاً اس دور میں اس نے عجیب چیزیں ایجاد کی. ایک آدمی دنیا کے کسی گوشے سے بات کرتا ہے، اور یہاں بیٹھنے والا ایک آلے کے ذریعے اس کی شکل بھی دیکھ رہا ہے، بات بھی سن رہا ہے، اور اسی لمحے اور اسی وقت سن رہا ہے. ہزاروں من لوا اکٹھا کر کے اس پر چار چار پانچ پانچ سو آدمی بھی بٹھا دیے، اور وہ لے کر فضائے آسمانی میں اڑ رہا. کیسی عجیب بات! ہوائی جہاز بنے، راکٹ بنے، ٹی وی بنے، سب کچھ بن سکتا ہے، لیکن تخلیق باری میں اور انسانی صنعت میں ایک واضح فرق ہے. ایک گھاس کا تنکا زمین سے اگ سکتا ہے، کسی مشین میں نہیں بن سکتا. ایک مکھی کا پر اگر ٹوٹ جائے تو مکھی کے انڈے سے نکل سکتا ہے، کسی کارخانے میں نہیں بن سکتا. تخلیق باری اور انسانی صنعت میں اس ساری ترقی کے باوجود ادنا سی چیزوں میں محمد صاحب فرماتے ہیں نا سیف الملوک والے کہ جے ایک مچھر دا پر بجے سارے ہی عالم لگے، پھر نہیں ہو ثابت ہونا جو کرا آگے. صنعت باری جو ہے، تخلیق باری جو ہے، اس میں اور انسانی صنعت میں پھر کتنے فاصلے ہیں کہ اتنا سی چیز جو میرے رب نے بنائی، انسان کا اعلی سے اعلی سے اس کی نقل تک نہیں کر سکتا. کوئی نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے ایک نقلی چیونٹی پیدا کر دی جو اپنی مرضی سے سوچتی ہے، اپنی غذا تلاش کرتی ہے، گرمی اور سردی کو جانتی ہے، خشکی اور تری میں اپنی حفاظت کا احساس رکھتی ہے، اپنے لیے غذا مہیا کرتی ہے، انڈے دیتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، اپنا گھر بناتی ہے، پورے نظام زندگی کو ایک چیونٹی کے دل میں القاء فرما دیا ہوا سکھا دے. ادنا سی حقیر چمٹی میں احساس پیدا فرما دے، وہ ایسا قادر ہے. اب اس کی تخلیق کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور اسی کو اگر اجزاء انسانی کو اکٹھا کرنے یا انہیں ثواب و عذاب دینے پہ عاجز مان لیا جائے تو بات یہ ہے کہ حضرت نے خدا کو مانا ہی نہیں، خدا کو خدا نہیں مانا. اپنی ذات پر کیا سرما رہے ہیں کہ جہاں میں عاجز ہوں وہاں غالباً خدا بھی عاجز. اگر ذات باری کے ساتھ اعتماد ہو تو یہ ایسی ایسی تمام چیزیں جو ہیں حضور نبی کریم پر ایمان لانے سے پہلے کہنی چاہیے. عجیب بات ہے کہ ایک ہستی کو اللہ کا رسول مان لیا جائے اور پھر اس کے ارشادات میں شک بھی کیا جائے. یہ دو باتیں بیک وقت اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ تحقیق کرنا کہ یہ حکم واقعی نبی کریم کا ہے یا نہیں اور بات ہے، اور اس تحقیق کے در پہ ہونا کہ فرمایا تو حضور نے جی ہوگا کیسے، یہ اور بات ہے. تو اگر انسان اس دوسری طرح کی تحقیق میں پڑ جائے تو گویا اس نے نہ نبی کو نبی پہچانا اور نہ خدا کو خدا ہی مانا. نبی کا شان یہ ہے کہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا من جانب اللہ، جو چیز اللہ کریم حکم دیتے ہیں اگر اسی پہ ہو، حشر اجساد مشکل ہے یا انسان کو پیدا کرنا اس سے کئی گنا مشکل. جس ماں کے پیٹ میں وہ پرورش پا رہا ہے، نہ بچے کو خبر ہے نہ کیا بن رہا ہوں، نہ باپ کو پتا ہے کیا بچہ بن رہا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، کمزور ہے، صحت مند ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، چند دن رہے گا دنیا میں، پیدا ہوگا بھی یا نہ ہوگا، یا کئی سو سال رہے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا. کوئی نہیں، کوئی ماں نہیں بتا سکتی جس کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے کہ یہ بچہ گورا ہوگا یا کالا ہوگا. حتیٰ کہ موجودہ سائنس باوجود اس قدر ایکس رے اور جدید مشینری وغیرہ کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی. آج تک موجودہ دور کی ترقی یافتہ سائنس اس بات سے عاجز ہے. وہ ایسا قادر ہے کہ تہ در تہ اس پیٹ کے اندھیروں میں انسان کو تخلیق کرتا ہے. ذرا دیکھے تو صحیح، خاکی ذرات کو اس نے کہاں کہاں سے اکٹھا کیا، کہیں گنا بنایا وہاں سے کھانڈ بنی، کہاں کہاں وکی، کہاں کہاں سے آئی، کہیں تیتر پیدا کیے، کہیں ہرن بنا دیے. یہ سب مٹی کے کھلونے ہیں، یہ سب مٹی سے بن رہے ہیں، مٹی کی مختلف شکلیں ہیں، انسان تک پہنچ رہے ہیں، کہیں دودھ بن کر، کہیں گوشت بن کر، کہیں کھانڈ بن کر، کہیں آٹا اور غلہ بن کر. پھر یہی مٹی مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی، نہ تنور والا اسے جلا سکا، نہ چکی والا اسے اڑا ہی سکا، نہ پکانے والا ہی روک سکا، حتیٰ کہ اس تک پہنچ کر رہی جس کے حصے کی وہ مٹی تھی، اور پھر اس کی خاک کوئی رہا ہے اور اس کے سلب میں کسی دوسرے کے لیے محفوظ کی جا رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کس طرح جانوروں کے خون اور گوبر میں سے دودھ کو علیحدہ کرتا ہے، لبنن خالصا سائغا للشاربی. اب اسی جانور کو کاٹ دے، 20 سیر ایک وقت کے دودھ دینے والے جانور کو کاٹ کر اس میں سے کوئی 20 کو چھوڑ دے، ایک چٹاک دودھ برآمد نہیں کر سکتا. سارے خون کو آپ مشینوں میں ڈال کر پھینٹے، سارے گوشت کو پیس کر رکھ دے، طرح طرح کی چھلنیوں سے چھان لے، کوئی ایک چٹاک اس جانور کا دودھ نکال کر دکھائے، یہ اسی کا کام ہے. تو کیا وہ مرنے کے بعد اس ڈھانچے کے اجزاء کتنے منتشر ہوں گے، کہاں تک جائیں گے؟ آج تو گرم مسالہ تو کھا رہا ہے، یہ تو دارجیلنگ سے آتا ہے. مرنے کے بعد تیری اور میری مٹی وہاں تک کھا جائے گی، بہت مشکل ہے. تیری گندم امریکہ سے آ رہی ہے اور تیرے چاول بنگال سے آ رہے ہیں. ذرا خیال کریں کہاں کہاں سے اجزاء خاکی آ کر ایک وجود پہ وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، پھر انہیں ایک انسان کی پشت میں رکھا اور ایک قطرے پانی بنا کر دوسرے انسان کو منتقل کر. دیکھ تو صحیح اس کی حکمت اور اس کی کاریگری کیسی ہے، اور ذرا اپنی پیدائش پہ غور کر، تجھے زیر کر دیتا ہے کہ تو خدا کے مقابلے میں بات کر. ایک پیشاب کے رستے سے دوسرے پیشاب کے رستے میں چلا گیا، اور آج یہ کہتا ہے خدا کیسے کرے گا؟ اس طرح سے کرے گا جسے تو جس طرح تجھے ایک پیشاب کی نالی سے دوسرے پیشاب میں منتقل کر دیا. وہ قادر ہے، اس وقت کیوں نہ ضد کی تو نے؟ وہ آج سوچتا ہے کہ خدا کس طرح اجر کو زندہ کرے گا، خدا عذاب کس طرح دے گا، ثواب کس طرح دے گا، اسی طرح دے گا. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا یہی سوال کہ انسان ہوائی جہاز میں گر گیا، ہوائی جہاز کلیش ہو گیا، کوئی پتہ نہیں چلتا کس کے ذرات کس کے ساتھ مل گئے، جل گیا، راک ہوا اڑا کر لے گئی، یہ ہوگا. میں نے کہا تو اس میں سرگردان ہے، میں اس میں پریشان ہوں کہ پیٹ میں انسان کے پیٹ میں ہڈیاں کہاں سے آ گئیں، اس میں بال کہاں سے آ گئے، آنکھیں کیسے بن گئیں؟ یہ تو کسی اعلیٰ سے اعلیٰ مشین میں بھی نہیں بن سکتی. ایک گوشت کا لوٹ رہا ہے اور ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے، یہ کس طرح سے بن گیا؟ ناک اور نقش و نگار کس طرح سے بن گئے؟ ہاتھ اور پاؤں کیسے بن گئے؟ کیوں انسان کے پیٹ میں بندر نہیں بن جاتا؟ کبھی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ غلطی سے ناک آگے کی بجائے پیچھے لگ جائے، ٹانگوں کی جگہ بازو لگ جائے اور بازو کی جگہ ٹانگے لگ جائے؟ کیا والدین اس کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا وہاں کوئی دیکھنے پرکھنے والا ہے؟ ذرا ذرا سی ہڈی اور بال تک بن رہے ہیں. اور پھر کمال یہ ہے کہ کروڑوں انسان، اربوں انسان، لا تعداد انسان جنہیں میرا رب ہی جانتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک میرے رب نے تخلیق فرمایا، سب کے دو ہاتھ، دو پاؤں، دو کان، ناک، دو آنکھیں، اسی طرح کا سار، اسی طرح کے پاؤں ہیں، لیکن اس قدر نمونے ہیں میرے رب کے پاس کہ آج تک ایک انسان کی شکل پر دوسرا پیدا نہیں کیا. وہ عاجز نہیں ہے کہ بس ہو جائے، اب جتنے بن چکے نیا کوئی نمونہ نہیں بن سکتا، انہیں کی نقل کر. عجیب حکمت باری ہے، ایک انسان کے سلب سے پیدا ہوتے ہیں، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، ایک حکومت کرتا ہے اور دوسرا گدا کرتا ہے، ایک پہلوان بنتا ہے اور دوسرا دام المریض ہوتا ہے، ایک تاجر ہوتا ہے اور دوسرا اس کا نوکر ہوتا ہے. پرسوں میں آ رہا تھا تو یہاں سڑک پر ایک دیوانہ پھیرا کرتا ہے، نوجوان سا لڑکا ہے، شاید کبھی آپ نے دیکھا. اس کا پورا خاندان اس علاقے میں سب سے امیر ہے، کوئی بریگیڈیئر ہے، کوئی سفیر ہے حکومت پاکستان کا، کوئی جنرل ہے. یہ بریگیڈیئر محمد حیات ہمارے یہاں کے رہے ہیں سعودی عربیہ میں سفیر 5-6 سال، ان کا سگا بھتیجا ہے. وہ یہاں آتے نہیں کہ جی یہاں ہمیں آرام نہیں ملتا، یہاں بجلی نہیں ہے، فلش سسٹم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، اور یہ یہاں سے جاتا نہیں، سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتا. تنکے چن چن کر اس نے جھولی بھر رکھی ہوتی ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، جلا ہوا چہرہ، میرے رب کی مرضی، ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا کیے، ایک حکومت کرتا ہے ایک سڑک پہ دھکے کا، کون ہے جس نے ایک پیٹ میں ایسی مختلف دو تصویریں پیدا کر دی؟ انسان بھی مشینیں بناتا ہے، انسان بھی ان میں چیزیں ڈھالتا ہے، کروڑوں چیزیں ڈھالتا چلا جائے تو ایک دوسری سے جدا نہیں ہوتی، سب ایک طرح سی ہوتی. ہم یہاں سے گزرتے ہوئے ریوڑ دیکھتے ہیں، یہاں سے روزانہ 100-150 بھیڑ کا ایک گلہ گزرتا ہے، میرے لیے سب بھیڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں سب ایک جیسی ہیں، سب ایک ہی طرح کی ہیں، لیکن چرواہے سے پوچھے ایک ایک کی نشانیاں جدا ہیں. کوئی ایک جنگل میں رہ جائے تو وہ گھر والوں کو بھی سمجھا دیتا ہے کہ فلاں جو بھیڑ ہے وہ آج گلے میں نہیں ہے، پتہ نہیں انہوں نے کس طرح ہم یہ یاد کر رکھا ہے. یہ میرے رب کی مرضی، اس نے سب میں تفاوت پیدا کر، سب میں فرق ہے، سب ہمیں ایک طرح سی نظر آتی ہے، لیکن جو قریب رہتے ہیں، جو ان کے ساتھ رہتے بستے ہیں، چراتے ہیں، نگاہ داشت کرتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں یہ اور طرح کی ہے، یہ اور طرح کی ہے، یہ اور طرح. تو پتا چلا اللہ نے تو ان میں فرق رکھا، ہم ہی اندھے ہیں، ہماری عقلی سمجھنے سے عاجز ہے. تو اگر ایک بھیڑ کو سمجھنے کے لیے، گلے سے پہچاننے کے لیے چرواہا بننا پڑتا ہے، تو تم بغیر کچھ کرنے کے ذات باری پہ ذرا کیوں کرتا؟ ساری کتابیں پڑھ لے انسان، فاضل ہو جائے، مفتی بن جائے گا، لیکن بھیڑوں کے گلے سے بھیڑ چرواہا ہی جدا کر سکے؟ لکل فن رجال، ہر فن کے لیے علیحدہ لوگ ہیں. تو جس بات پہ جرا کرنی ہو، اگر برزخی پہ جرا کرنی ہے، اگر عذاب و ثوابی کو دیکھنا ہے، تو جا کسی اہل اللہ کی جوتیوں کی خاک بن جا، عمر کو صرف کر، محنتیں کر، اللہ اللہ کے رسول کے دروازے پہ پڑ جا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث پڑھی کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں اس پانی کے ساتھ، تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سچ ہے، لیکن میں بھی دیکھوں گا. تو فرماتے ہیں اللہ کریم نے مجھے وہ بصیرت عطا فرمائی کہ لوگ غسل کرتے تھے اور میں دیکھتا تھا کہ یہ پانی زانی کے وجود سے گر رہا ہے، یہ انسان نیک ہے، یہ بدکار ہے. وضو کرتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ اس کے ساتھ خطائیں کس طرح جھڑتی ہیں اور کس طرح گر رہی ہیں. اب اس پہ اگر جرا کرنی ہے تو غزالی بن کے دیکھ. ایک بھیڑ کو پہچاننے کے لیے اگر چرواہا بننا پڑتا ہے، تو ان باتوں پر جرا کرنے کے لیے بھی تو کوئی محنت کر، کوئی وقت لگا، اس فن کو حاصل کر، جو اس فن کے حامل لوگ ہیں ان کی خدمت میں جا، پھر جرا کر. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا فقرہ، حضرت نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، مالکم من الہ غیر اس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار تمہارے لیے نہیں ہے. کیوں؟ ہم انشاکم من الارض، اسی نے زمین سے تمہیں پیدا فرمایا، کوئی دوسرا اس طرح تخلیق نہیں کر سکتا، اور اسی نے تمہیں زمین میں رہنے کی توفیق پہنچی. تو اگر زمین میں رہنا ہے، عزت و آبرو سے رہنا ہے، تو کیا طریقہ ہے؟ فاستغفرو ہو، ہما وقت اس سے معافی مانگتے رہو. کیوں؟ ہماری نیکیاں جو ہیں، ہماری عبادات جو ہیں، وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول. تو گناہ تو پھر اور بات ہے. ثم توبوا الیہ، ہما وقت اللہ جل شانہ کی طرف رجوع رکھو اور توبہ کرتے رہو. جو غلطی، جو گستاخی، جو وقت گزر گیا، اسے یاد رکھو. ایک اصول ہے، آدمی جو عبادت کرتا ہے، جو نیکی کرتا ہے، اس کی اس کے پاس سند نہیں ہے. نیکی تب جا کر نیکی بنے گی جب اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، اور جو گناہ ہم کرتے ہیں اس کی سند ہمارے پاس ہے. نبی کریم نے ایک ایک گناہ سے آگاہ فرما دیا ہے، یہ غلطی ہے اس کا خمیازہ یوں ہوگا، یہ غلطی ہے اس کی سزا یوں ہوگی. تو گناہ یقینی ہے اور نیکی کا ہمیں گمان ہوتا ہے. اس لیے ہما وقت خدا کی خدائی میں خدا کا بندہ بن کر رہے، دو خدا نہ بنے، دوسرا خدا بننے کی کوشش نہ کرے. انسان کو اللہ کی کائنات میں اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہی زیب دیتا ہے. اور یہی اس کے لیے پھر جو غلطیاں ہو گئیں, جو گستاخیاں ہو گئیں, جو وقت نکل گیا, توبہ اسی کے لیے تو ہے. اِنَّ ربی قریب مجیب, ہر لحظہ ہر آن ہر شے سے قریب بھی ہے اور قبول کرنے اور سننے والا بھی ہے. آخر دعوانا ان الحمد لله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها ولقد جئت شيئا مرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقلدا فقاما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فقالت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما قوما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب لا يستوي غبار أهل الله في أنف مر ودخان نار تذهب
ارے مر جی گھر سمجھ گرو موت اور حیات دو صفت یہ موت اور حیات یہ دونوں صفت ہے بدن کی ہے روح کی نہیں روح پر موت نہیں آتی بدن میں جہاں زندگی کا لفظ بولا جاتا ہے حیات کا اس مراد بدن ہوتا ہے روح زندہ ہے روح کی سما آنی ہے بقا زمانی ہے روح کا بدن سے جدا ہونا یہ اس کی موت سمجھی جاتی ہے روح پر موت نہیں آتی اس لیے جہاں کہیں بھی لفظ یہ بولا جائے گا موت اور حیات کا موت اور حیات دونوں صرف بدن کی ہے مراد بدن ہوگا موت بھی بدن کی ہوگی زندگی بھی بدن کی مراد ہوگی موٹی بات سمجھو اب اس میں متعلق دلیل ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بلا فياو ولا كلا تشعرون ان لوگوں میں متعلق مت کہو جو الگ رستے میں شہید ہوئے ہیں ولا تقول قول نہ کرے یہ بات مت کہو لمن يقتل في سبيل الله اموات جو اللہ کے رستے میں مارے گئے شہید ہو گئے قتل ہو گئے کہ ان کو یہ نہ کہے کہ مداحم اموات ان کو بہت پہن لیے نہ کہ کہ وہ مر گئے تو رس اصلی بال ہوم اب یا کر کے وہ زندہ ہے بالا کلا ہے شعور لیکن تمہیں شعور نہیں یہ نہیں کہ ہمیں شعور نہ ہم سمجھ نہ سکے تو زندہ بھی نہیں اور ان شعور کا دور کر کے آدمی شعور کا تمہیں اس کا شعور نہیں سمجھ نہیں سکتے روح کی زندگی سارا جہاں سمجھ سکتا ہے موت اور بدن کی سمجھ نہیں سکتا بدن کس طرح زندہ ہوتا ہے جب ریتے ریتے ہوں گے آپ مٹی کے ڈر کے آپ تک دیں گی کس طرح سلمان رات اس مراک اللہ کے شروع تمہیں سمجھ لیجیے اس بات اب میں آپ سے پوچھوں کہ بلف میں اگر روح کو زندگی حاصل ہے حیات حاصل ہے انعام یوسف کے لیے ہے عذاب یوسف کے لیے ہے سواب یوسف کے لیے ہے اس حیث کا مطلب کیا ہے بلا تقولوں میں میں یقتل اس آدمی کے حق میں یہ مت کہو جو قتل ہو چکا ہے کیا مت کہو ہم بات وہ مردہ ہے روح پر میرا نہیں چلا تلوار نہیں چلی گولی نہیں چلی پتھر نہیں لگا چھوٹی روح کو نہیں لگی روح قتل نہیں ہوا نہ روح پر تلوار چلی کہ مارا گیا یا نیزا اس پر چلا ہے کہ وہ مارا گیا ہے قتل ہو گیا ہے شہید ہو گیا روح تو زندہ ہے نہ روح نظر آتا ہے اس کا مطلب کیا ہے بلا تقول میں یقتل فی سبیل اللہ ان لوگوں کو مت کرو جو اللہ کے رستے میں مارے گئے. جن پر بھیجا چل رہا ہے, تلوار چل رہی ہے, جو موت جس کی شخص پر موت واقع ہوئی ہے وہ شخص خشک بدلے تو یہ رکھو پر ہوں ابھی آپ مر کے وہ زندہ ہے. جس کے لیے موت تھی زندگی بھی اسی کے لیے. روح کے لیے موت نہیں, روح ختم نہیں ہوا, روح شہید نہیں ہوا, روح پر بھیجا نہیں چل رہا, تلوار نہیں چل رہی. لہذا جس کے لیے موت ہے اس پر رقم زندگی بھی اسی کے لیے. تو قرآن کا مفہوم یہ ہے, یہ تو کون تھا زبان بات کہ زبان سے مت کرو, فرمایا دل سے بھی گمار مت کرو. بہادر شبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل ابیا عند ربهم ملک ندی یرزقون ذل کریجا یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم اور فارقین بما آتاهم اللہ, خوش ہے اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے. اور ان لوگوں کے لیے ان خوش ہوتے ہیں کہ شاید وہ بھی شہید ہو کر پیچھے دن گھر چھوڑ رہا ہے, وہ بھی شہیدوں کے لیے ہاتھ پہنچ گیا. خوشی سرور کس کے لیے؟ یہاں گمان نہ کرو. وہ غلط سا یہاں ہے گمان کہ دل سے بھی یہ نسل ہو کے یہ مر چکے ہیں, ہم کے سما وہ زندہ ہیں اللہ کے نزدیک. اور اللہ کے نزدیک وما ينفذ وما عندكم ينفذ وما عند الله باق, تمہارے پاس جو چیز ہے وہ فانی ہے, چل جائے. خدا کے پاس جس وقت چیز پہنچتی ہے وہ سب کی سب باقی زندگی ہے. خدا کے پاس جو چیز ہے باقی رہتی ہے, زندہ رہتی ہے. تو اب یہاں گمان کا لفظ بولا ہے, دل میں یہ خیال مت کرو کہ جب مرد مادی ہے یا وہ رزق ہے جو ان کو وہاں دیا جاتا ہے, لیکن میں خود کہتا ہوں گا یہ ضروری نہیں کہ ان کو رزق دیا جائے تو تب وہ زندہ رہ سکتے ہیں, رزق کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے یہ ہے واقعات حدیثوں میں موجود ہیں. 48 سال کے بعد جس وقت امیر ہم حضرت امیر معاویہ نے نہر کھدائی کی اور وہ شہداء کے پاس جا کے گزری, انہوں نے مرادی کرائی مدینہ میں کہ شہداء تو اپنے جو جہاں جہاں دفن ہوئے میرے کو نکال لو. اور وہ تو پہاڑی کے گرتا گرد جہاں وادی ہے وہاں وادی میں وہاں ہی شہید ہوئے تھے, وادی نے پھیر کر کے جن کو پھینکا تھا حضرت امیر حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ان کو لینا لگا ہوا تھا اور ان کے پاؤں پر جس وقت بیلچا یا گیتی لگی ہے خون چھوٹ گیا تھا, خون جاری ہو گیا تھا. محترمہ مالک میں حدیث آتی ہے عبداللہ بن طاہر عیسائی مذہب کے اس وقت جس وقت حضور کا زمانہ تھا, پہلے عیسائی مذہب پر جو فکر تھا جہاں اس کو پتھر لگ گئے فاروق کی دور پہ جب بوتا کی لڑائی میں شہدا کو دفن کیا گیا تھا, قبر کھودی ہے بعد آخر نہ کسی تاجر نے زمین خرید دیا ہے, خریدنے کے بعد اس نے مکان کھودنے کے بعد وہ باہر سے جب نکلا اس کا ہاتھ جب وہ ہٹایا گیا تو خون کے فوارے چلنے شروع ہو گئے تھے. خون کہاں سے آتا ہے بغیر رزق کے؟ کھانے پینے کے بغیر خون کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ آخر خون کے لیے غذا کی ضرورت ہے, مادے سے پیدا ہوتا ہے, مادی چیز ہے. اب میرا خیال یہ ہے بغیر کھانے پینے کے بھی اللہ تعالیٰ نشو و نما بھی پیدا کرتا رہتا ہے اور بغیر کھانے پینے کے زندہ بھی رہ سکتی. پرسوں میں ابو داؤد میں پڑھا ہے, پرسوں پڑھ لے دیں, صحابی نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے, ایمان لانے کے بعد جب گھر گیا سال کے بعد جب آیا تو حضور اس کو پہچان نہ سکی. پوچھا تم کون پرانا آدمی؟ تیرا متغیر تھا, ہر آپ متغیر تھے, ہڈیا کا ڈھانچہ تھا. پوچھا آپ, اس نے بتایا میں بھلانے شخص ہوں. فرمایا تو بھائی حالت بدل چکی ہے. فرمایا جس دن آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے گئے یہاں ایمان لانے کے بعد اور اس کے بعد آج تک ایک رات صرف ایک وقت میں نے روٹی کھائی ہے اور روٹی نکال ہو رکھا ہوا, نہ پانی پیا ہے نہ روٹی کھائی. دل الخواس فتاوا ہے, علی الخواس, علی الخواس عرب بیجے نہ جانتے تھے, غوث تھے اپنے وقت, علم لدنی تھا, اسی طریقے کے ساتھ سید عبدالعزیز دباغ عالم نہ تھے، بالکل بے نام انسان تھے، لیکن کس وقت قرآن کریم کے متعلق یا حدیث کے متعلق اس سے پوچھا جاتا تھا تو درجہ کی طرح لہرے مارتا. ایک دن اس نے اپنے شاگرد نے آ کر کے پوچھا، کئی لے کر کے کوئی دم کر رہے تھے، آپ نے کوئی بات، اس نے آ کے عبداللہ احمد بن مبارک ان کا خلیفہ تھا جو ان کی باتیں لکھتا تھا، اس نے آ کے مسئلہ پوچھا تو فرمایا اس کے متعلق مجھے علم نہیں، میں رات کو نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے ان سے پوچھ کے آپ کو کل صبح بتاؤں.
اے مخنس نے تمہر دین تلن، اے مخنس نے تمہر دین تلن، راہ مردار ہر گز مدن، راہ مردار ہر گز مدن.
خسرہ جو ہو نہ عورت ہے نہ مرد ہے تو اس کو میں کہتا ہوں اللہ کے لیے مردوں کے راہ پر مت مارئے، اس میں آئے نہ آ جائیے. جب تمہیں خدا نے اس کا علم نہیں دیا اب جائے رہا ہے تو جائے ہونے کا اعتراض تو جائے مرکب نہ بن جائے، علم بھی نہ ہو پھر کہنا کہ میں مولوی ہوں اس کے متعلق. خدا سے ڈرے کوئی تو خوف ہی کریں، آپ بھی تو مولوی تھے، مطلق انکار کرتے تھے چیز کو سب جہالت تھی. تو تم ہم سے زیادہ پڑھے ہوئے تھے، تم جبریل سے پڑھ کے آ گئے اور ہم زمین پر پڑھتے رہے. وہی قرآن ہے جو ہم نے پڑھا ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، وہی حدیث ہے جو رسول نے بیان کیا ہم نے وہ پڑھی ہے دیکھی ہے. لیکن ہاں انکار کی جو چیز ہے کہ آپ کو کتاب ہاتھ آئی ہے ہمیں نہیں ملی، یہ سبھی نہیں بات اس کے بعد آگے چلیے. یہ تو سمجھ آ گئی کہ جس پر نیزا چلنا تلوار چلی اور میں اس پر پرانی بات کرتا نہیں کرتا کہ آپ سمجھ نہیں سکتے. یہ ہے اکثر کثر، چھوٹی سی بات میں کہہ دوں، بل ازرابیہ ہے، بل ازرابیہ ہے بتاڈیہ اس کو کہتے ہیں، پہلی کلام کو باطل کر کے دوسری کلام کو ثابت کرتا ہے. اور اس کا قانون ہے کہ اپنے ماں قبل سے ماں باپ کو پہلے ثابت کرتا ہے، ماں باپ اس کا ماں قبل جو ہوتا ہے اس بات کو ثابت ہوتا ہے. فرشتوں کے متعلق کفار نے کہا کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالی نے جواب دیا پر ہم نے باد ام مکرم ہوں، بھلے باد ام مکرم ہوں، تو عباد مکرم پیدے تھے کفار قریش باد پیدا ہوئے اور انہوں نے آ کر کے ان کو خدا کی بیٹی کہا. یہ نہیں زندہ پہلے ہے خدا کے نبی، کفار نے باد کو کہا مر گئے کہ غریب و تباہ ہو گئے، جیو جڑ گئے، بال بچے برباد ہو گئے، جو حضرت محمد کے پیچھے لگ کے دین دین بنا لو گئے برباد. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون تو برباد ہے، بل ہم محیا میرے ذریعے وہ زندہ ہے. اکثر قصر میں یہ ضروری مسئلہ ہے کہ متکلم پر واجب ہوتا ہے کہ تشریح کرے، جب سامنے کے زمان میں جو تم سننے والے بیٹھے ہو میں متکلم کلام کر رہا ہوں، مجھ پر یہ واجب ہے کہ تمہارے دماغ میں جو چیز ہے اس پر میں نفس کر دوں، نفی اس بات کی، نفی ہو تو سراتن ہو کر، اگر اس بات ہے تو سراتن ہو. خدشہ تھا ان کے دماغوں میں کہ یہ شہدا نہیں غریب مر گئے جی، تباہ ہو گئے جی، بار بچے رڑ گئے جی، جوانیاں کھو گئے اپنے برباد تباہ ہو گئے، کہ باللہ اور محمد نال رڑے تھے. تو اس وقت متکلم پر واجب تھا کہ تصریح کرے، اور تصریح کی فرمایا نہیں بلکہ یہ موت نہیں بلکہ یہ بند ہے حیات پر، تم حرت ہے نکلی حیات. باقی را نشر ماں بغیر روٹی کھانے پینے کے بھی میرا رب قادر ہے، درگ واس ثقافت موجود ہے. ایک ولی اللہ کا عیسیٰ باپ کا نام مجھے یاد نہیں، ان کے متعلق لکھو 17 سال سویا نہیں، نہ رات نہ دن نہ کھانا کھایا. اسے چھوڑ دو، لقد خلقنا الانسان من سلالة من ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقصرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے جیسے آدم علیہ السلام، پھر اس کو ہم نے نطفے سے نطفہ پورے مکان اب مضبوط مکان پہ پھر میں نے رکھ دیا، پھر اس نطفے کو میں نے کیا مادہ مندی جو تھا اس کو میں نے خون کا لوتڑا بنایا. فرمایا اس نطفے کو میں نے خون کا لوتڑا بنایا، پھر اس کو میں نے بوٹی بنایا مدغہ مدغ کیا ہے یعنی چترے کے قابل ہے منہ میں آ جائے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة بوٹی بن، پھر اس کو میں نے ہڈیا بنایا. فخلقنا المدغة عظاما ہم نے اس کو پھر ہڈیا بنا دیا اس کی بوٹی کو جو بوٹ تھا. پھر ثم قصونا العظام لحما ان ہڈیوں پر پھر گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین پھر ہم نے اس کو دوسری پیدائش دے دی اور روح پھونک دیا. بہت بڑی برکت والی ذات ہے مبارک ہے جس نے حیوان سے پھر انسان بڑا پتھر سے انسان بڑا. اب دیکھا وہ بات کو پکا گیا چار ماہ دس دن کے بعد ماں کی بیٹھ گائے بھینس کا خدا خبر کتنا ہوں کھاتا ہے پیتا بھی ہے حیوان نہیں سنوا پاتا ہے لیکن پیشاب نہیں کرتا ماں کے پیٹ میں. یہاں روح باپ کو پھونکا گیا لیکن اب اسے نطفے کو خون مرا چکر ہو رہے ہیں پیدائش ہو رہی ہے نشوما ہو رہا ہے تربیت ہو رہی ہے پل رہا ہے بڑا رہا ہے بڑا ہو رہا ہے خون بنا پھر بوٹی بنا بوٹی کے بعد ہڈی بن گیا ہڈی کے بعد پھر گوشت چلا گوشت چلنے کے بعد پھر ڈھانچہ درست ہو گیا اس کے بعد روح پھونکا گیا. بتاؤ زندہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس طرح کر پہلے اگلے جمعے پر میں نے یہ بتایا تھا کہ علیین اور سجین یہاں قبر کی گڑھ ہی شروع ہو جاتا ہے بلکہ جہاں ہی انسان جا کر قرار پکڑتا ہے جہاں مستقر اس کا قرار کی جگہ ہے وہ اس کی قبر ہے. لیکن ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے شاذ و نادر پر احکام جاری نہیں کیے جاتے شاذ و نادر یہ بات ہوتی ہے اور اکثر بلکہ قیدا کوریا تو جی جائے کہ تب پر کی جاتا ہے ہاں کوئی شاذ و نادر کریلے اکل کہیں کسی کو قتل کر دیا پھر کوئی درندے پرندے کھا گئے یہ جو بات ہے اللہ تھا. لیکن بھی اجزاء اصلیہ اور اجزاء زیدہ ایک مولوی صاحب ہے وہ اجزاء اصلیہ بناتا ہے نسلوں کو بھلا ہے تو ہم کی خبر کیا بھلا بناتا ہے. اجزاء اصلیہ کون ہے؟ اجزاء اصلیہ وہ جو مادہ منوی سے پیدا ہوتے ہیں انسانی بدن میں غائب حیوانی بدن میں. اجزاء اصلیہ ان کو کہا جاتا ہے جو مادہ منوی سے پیدا ہوتے ہیں جو خلا سے بنتے ہیں وہ اجزاء زوائد ہیں. لطفہ مادہ منوی سے نہیں پیدا ہے بلکہ یہ دوسرا نسمہ نسمہ روح نفس چیز ایک ہے ایک چیز کے تین نام ہیں اور صاف کا تغیر ہے تغیر اعتباری ہے اتحاد ذاتی ہے. تبادل سے کھانے پینے سے جب متصف ہو جائے روح اس کو کہتے ہیں نسمہ. جب وہ اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے نفق سے متصف ہوتا ہے اس وقت اس کو روح کہتے ہیں. قسم اقتحاب کرتا ہے بدن میں آ کر کے کاروبار بدن کرتا ہے اس کے ساتھ مل کے وہ بھی کھیل کرتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں نفق. یہ سمجھو پکڑ ہو رہا ہے. میں نے بتایا تھا کہ علی جین اس جگہ سے جہاں اس کا قرار ہے ہڈی عجب سم جہاں مستقر اس کا ہے جہاں وہ ٹھہری ہوئی ہے وہاں اس کی قبر ہے. اس سے چل کر کے ساتھ میں آسمان تک علی جین ہے. آپ بھی کہتا ہوں اس دن بھی جو صاحب کشف ساتھ کیا ہے ان کو میں دکھا سکتا ہوں علی جین قبر سے چلتا ہے جہاں قبر کو دیکھ اور سب میں آسمان تک چلا جاتا ہے علی جین کے اوپر چھت چھت جو ہے یہ عرش مولا کی ہے. اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ علی جین یہاں سے شروع ہوتا ہے سجین جی سے قبر سے شروع ہوتا ہے یہ مسئلہ اس کا دیا ہے اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. گبرائی بڑی پھیل رہی ہے تکے تکے کے آدمی ہیں تین چار چار جماعتیں پڑے ہیں آٹھ جماعتیں دس والے تو میں نے دیکھے مفسر بھی ہے تو محدث بھی ہے سبحان اللہ اردو سے یاد ہی نہیں محدث بھی ہے مبصر بھی ہے. آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں نے عرض کی تھی جہاں آپ نے ڈیرہ ڈالا ہوا ہے اس کی اشارت زمین سے عرش سے کرسی سے آسمانوں سے خانہ کعبہ سے جنت سے سب سے اعلیٰ اور افضل پھر اختلاف علماء کا ہوا اس بات میں کہ جہاں آخرت میں آپ نے جانا ہے جنت الفردوس کے اعلیٰ طبقہ میں کیا اس کی شان زیادہ ہے یا جہاں محمد رسول اللہ آپ ڈیرا ڈال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں رہتے ہیں جہاں سکونت پذیر ہیں کیا اس کی شان زیادہ ہے؟ اس سے صاحب اس پر متفق ہو گیا ہے کہ وہ جنت کا ٹکڑا نقل کر کے محمد رسول اللہ کے روضہ پر میں رکھ دیا ہے. جب کیا بات آئے گی مساجد کو اٹھا دیا جائے گا اور بیت اللہ کو اٹھا لے بیت المقدس کو اٹھا لیا جائے گا یہ ٹکڑے بھی اٹھا کر کے اپنی جگہ پر رکھ دیا جائے گا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات حضور کی ہوئی تو وقت ہوگا نہیں جڑ جاتا تھا لڑکن ہو رہا اصا اللہ نے نوٹ فکر آپ نے جڑا دیتا آج کافی بات کے بعد پہلے دن بتایا تھا جس وقت قبر میں ڈال دیتے ہیں اذا بزیر میتو اذا بزیر عبدو اذا لفظ سے طریقے سے ایسے نبی کریم کا فرمان ہے جب میت کو ڈال رکھا جاتا ہے قبر میں کیا فرماتے ہیں اذا بزیر عبدو جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے رکھنے والے آسمی ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں. آج ایک عجیب تماشے کا لوگ بھی پیدا ہوا تھا قبر جی کی جھیل میں تمہارا باپ کھودنے کے لیے وہاں گئے ہیں ان کے لیے قبر کی کیا ضرورت ہے؟ قبر کا ہے جہاں چھپایا جائے میت کو. گڑے کو کہتے ہیں جہاں میت کو چھپایا جائے. روح تو لطیف چیز ہے اس کے چھپانے کو فرشتے قبر کھودتے رہتے. یہ بھی تمہاری سجین میں وہاں تمہارا باپ گیا تھا اسے کھودنے کے لیے قبر سجین میں دفن جہاں کرتے ہیں اور ہندو جلاتے ہیں تو دنیا پر جلاتے ہیں زمین پر. یہ کہتے ہیں قبر سجین میں اور جین میں ہوتی ہے. عقل کے انت جو کوئی تو سوچو سبھی جاؤ جس وقت میت کو قبر میں اذا بزیر میت اور روح میت نہیں یا میت کا لفظ حضور نے فرما اذا بزیر عبد جب بندے کو کہاں رکھا جاتا ہے تو پھر آتا ہوں ملکان فجر سانی اور یقانی اس کو بیٹھا دیتے ہیں. پھر فیقولا مر رب کا من نبیوں کو مار دیوں کا پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے نبی کون ہے دین کس پر تھا؟ کہتے جو سنتا نہیں سنتا نہیں تو جواب کیسے دیتا ہے؟ لطیف بات تو سن لیتا ہے کثیر نہیں کیا خوب مسئلہ ہے. اس کے بعد یہ ہے روح کا ادا کرتے ہیں جب قبر میں میت کو رکھ دیا جاتا ہے جس وقت پتھر اوپر لگا دیے جاتے ہیں کسی وقت پتھر گاڑ رہتے ہیں مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں جا جاتے ہیں بعض اوقات حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ مٹی ڈال کر کے اور ساتھی واپس جاتے ہیں تو کیا جسم قرار نہ لہم جوتیوں کی کھرکار ان کی آٹ سن رہا ہوتا ہے اور جس وقت وہ جا رہے ہوتے ہیں. پادری کچھ بتایا تھا کہتے ہیں جی اس وقت سنتے ہیں اور تیرے زندہ ہوا وہ تیری تو میت ہے اس وقت بھی میت ہی ہے نا قبر میں پڑا ہے اس وقت سنتا ہے بات کیا بات بلا پڑ گئی گھر نہیں سنتا سلام السلام علیکم قبر پر کو اس وقت کہتے ہیں سنتا ہے اس وقت سنتا ہے اس وقت میت رہے بات کو پھر زندہ میت آیا اور اس وقت زندہ ہو گیا وہ بات ہے. یہ آدھا روح کو اس وقت کیا جاتا ہے بطر سمجھ رہا روح کو لوٹایا جاتا ہے روح کو دہرایا جاتا ہے اس میت کے ساتھ آ کر کے اس کا کنیکشن اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اس کی طاقت سے اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے. پھر یہ تعلق بیت بار اشخاص کے شخصوں کے بندوں کے وقتوں کے زمانے کے یہ مختلف ہوتا ہے کسی کے ساتھ کبھی کسی کمزور کسی بھی کمزور کسی کے
علماء نے اتحادی طور یہ کہا ہے
کہ عوام الناس کا وہ تعلق نہیں رہتا جو قبر میں پہلے دن ہوتا ہے، وہ نہیں رہتا، توڑ دیا جاتا ہے، اجتہادی ہے، مگر کسی دنیا کی کتاب حدیث میں نہیں رہتا، حدیث میں یہ کوئی مسئلہ نہیں رہتا. کیوں کہ قبر میں جب حضاب ثواب کے ہم قید ہو گئے تو خیر زندگی کے حضاب اور ثواب ہوتا نہیں، زندگی نہ ہو تو حضاب ہے نہ ثواب ہے. حضاب اور ثواب ضروریات دین سین کا انکار کرنے والا نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، ہم اسے کبھی کافر کہیں گے؟ ہم تو بیمار کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر فتوا لکھا ہے میں لکھ دینے کے لیے تیار ہوں کہ قبر کے حضاب اور ثواب کو منکر کبھی کافر. جب حضاب اور ثواب کا خیال ہو گیا اس کے بعد مجبوراً مرنا پڑتا ہے، جس بھی قبر باہر سے بدک میں ہے. باقی راہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ ان کا تعلق توڑ دیا جائے. کوئی کتاب نہیں ہے. میں نے 12 سال برق گردانی کی ہے، کوشش کی ہے، پوری پوری تحقیق کی کہ صحیح مسئلہ کیا ہے اس پر پہنچی. 12 سال کی برق گردانی سے میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. ان کے مدار پر قبر پر حاضروں کی جو صلاۃ اور سلام پڑھتا ہے اس کو بنفس نفیس سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. جو دور ہوتا ہے اس کو خود نہیں سنتے، فرشتوں کے ذریعے وہ پہنچا دیا جاتا ہے. لیکن جو قبر پر حاضروں کے کہتا ہے اس کو جواب بھی ملتا ہے اور سنتے بھی خود ہے. اس کے جواب میں اختلاف ہے. جو فرشتہ جا کر کے صلاۃ و سلام پہنچاتا ہے کیا اس کو جواب دیتے ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے ان پاس. بات صحیح صحیح ہو. پھر میں نے کئی جلسوں میں یہ اعلان بھی کیا ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب تفسیر قرآن کی ہو، حدیث کی کتاب ہو، شرح حدیث ہو، اصول کی کتاب ہو، اصول حدیث، اصول فقہ، فقہ کی کتاب، سیرت کی کتاب، تاریخ کی کتاب، تصوف کی کوئی کتاب، کسی دنیا کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انبیاء قبر میں موئے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ہے میں اس وقت 1000 روپے رام بھی دے دوں گا اور اس شخص کے مدد کو قبول کر دوں. لیکن ہو السنت والجماعت، کرامیہ کی نہ ہو، مگر کرامیہ نہ ہو، سارقیہ نہ ہو، معمریہ اور بکریہ اور نظامیہ نہ ہو، ہم ان فرقوں کو مسلمان نہیں کہتے اور وہ بھی نہیں کہتے جو یہ اس بات کو کہہ رہے. اور ایسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ملتی جس میں یہ لکھا ہو کہ دربار حضرتی میں اور آپ کے روضہ اطہر پر حاضر ہو کر کے جو صلاۃ و سلام پڑھتا ہے اس کو نہیں چھوڑتے. یہ دنیا کی کس کتاب ہے؟ انبیاء علیہ صلاۃ و سلام حاضر ہوئے بیت المقدس میں، آپ نے نماز پڑھائی ہے. امام الانبیاء کیوں کہتے ہو؟ یہ روز لفظ منہ چکر دلا دے دن کریم امام الانبیاء ہے. امام الانبیاء کس طرح ہے؟ سکندر نامے میں حضرت نظامی صاحب نے لکھا ہے دراشب امام الانبیاء شد، دراشب امام الانبیاء شد، ہما پیشی نیارا پیشوا شد، ہما پیشی نیارا پیشوا شد. اس رات کو تمام انبیاء کے آپ امام ہوئے، تمام آگے کھڑے ہونے والوں کے آپ آگے کھڑے ہوئے، سب کی آزان ہوئی، اقامت ہوئی، دیکھ رہے ہیں کہ کون کھڑا ہو. آپ فرماتے ہیں جبرائیل میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے مصلی پر کھڑا کر. ضروری بات نہیں پڑھ دے، روح اگر نماز پڑھ سکتا تو جسم دینے نہیں اس کو دینے نہیں گے، ہاتھ نکلنا کم کرتا. اگر ثواب حضاب روح کو ہی ہوتا تو قبر کی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، روح تو جہاں ہوتا ہوتا ہی رہتا، قبر کی قید لگائی جاتی. قرآن میں نہ ہوئے تھے قبروں کو متعلق کہ جیسے کو قبر کہتی ہے. اچھا آپ سے پوچھے ولا تصلی علی احد منہم مات بدن ولا تقم علی قبر، اس کی قبر پر مت کھڑا ہو. نبی کریم جس خبر علیین والی پر کھڑے تھے سجین والی قبر پر کھڑے تھے اور کل کے اندر اور کہیں گے جی جی اسی قبر ہے حقیقی ہو رہے حقیقی اور بکرے قرآن چاہیے اوپر پیو دے نہ رہا جس میں جی لکھو آج وہ حقیقی قبر ہے یہ قرآن جس کا ہی عرفی قبر ہے کون بڑا گر گل نبی کریم کی ملاقات ہوئی پھر انبیاء کے سامنے یہ بات پیش ہوئی مسئلہ کیا مت کا سب نے گفتگو کی کوئی علم نہیں کوئی علم نہیں کس قسم کی رب کوئی قیامت کے مسئلے کا کوئی علم نہیں کوئی علم میرا دو قسم ہے اس کا ایک بے وقت وقوع اور ایک نفس وقوع وقوع قیامت کا قیامت کا وقوع یقینی ہے اس کے رب علم بے وقوع تو آپ نہیں جانتے ہیں قیامت آئے گی بشر تو یوں قیامت کو بنتا ہے اور بے وقت وقوع اس کا علم کسی کو نہیں کس وقت آئے گی کس ہفتے میں آئے گی کس دن میں آئے گی یہ بھی علم ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا سبھی کے بعد آئے گی نماز کا قیام ہوگا اس کے بعد آئے گی لیکن یہ پتہ نہیں وہ جمعہ کا دن کون ہوگا کس سال میں ہوگا کس ماہ میں ہوگا اور دنیا کی عمر کا کوئی پتہ نہیں کہ دنیا کی عمر کتنی ہوگی ہمیں کوئی علم نہیں کہ قیامت میں تک برزخ میں ہم نے کتنی عمر رہنا ہے کس وقت تک رہیں گے دنیا کی عمر جنہوں لوگوں نے 50,000 سال ڈال کے ٹھوکر کھائی ہے وہ قیامت کے دن کو دنیا پر لگا دیا دنیا کا صحیح یہ رکھنے اگلے دن بتایا تھا میں نے کئی علماء سے بھی رجوع کیا خود بھی کوشش کی زمین آسمان آخرت کے ہوں گے قیامت کے ہوں گے مگر ان آباد ہوں گے یا نہ ہوں گے اس کا مجھے کوئی علم نہیں حتیٰ کہ اس دور میں حضرت تھانوی سے بھی میں نے پوچھا تھا انہوں نے بھی یہ جواب دیا تھا اس کا کوئی علم میں نے بڑے بڑے چوٹی والے علماء کو مفتی اعظم محمد شفیع سے بھی میں نے بدریہ خط کتابت کے پوچھا فتوے کے طور پر بات کوئی نہیں ہوتی اس کا کوئی علم نہیں تھا قیامت کے بعد جو دکھ بات زمین آسمان بنیں گے اخروی آسمان اور زمین اس میں مخلوق آباد ہوگی یا نہ ہوگی اس کا کوئی نہیں وقت پورا گا واپر
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وآتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مفتهم لا کل کی آیات میں اللہ تعالی نے تقویلی امور کو بیان فرمایا اور ان کے ذریعے اپنی جلالت اور عظمت کا اظہار فرمایا. اللہ کریم خالق ہے, ابدی ہے, ابدی ہے, انسان اس کی مخلوق ہے, عاجز ہے, اس کی استعداد کی بھی ایک حد ہے, عقل کی بھی ایک حد ہے, سمجھ کی بھی ایک حد ہے, عمر کی ایک حد ہے, طاقت و قوت کی ہر بات میں یہ موجود ہے. اب اگر معدود جو ہے یہ لامحدود کو سما لے تو وہ بھی حادث ہی ٹھہرا, معدود ہی ٹھہرا, اور اگر سما نہ سکے تو اسے پہچانے گا کس طرح, جو اس کی حدود سے ورا الورا ہے, اس کی عقل سے ورا الورا ہے, اس کی سمجھ سے ورا الورا ہے, اس کی معرفت اسے کس طرح حاصل ہوگی. اللہ کریم جل شانہ فرماتے ہیں کہ معرفت باری کے لیے معرفت پیغمبر ضروری ہے. اللہ جل شانہ نے اپنی ذات بیٹوں بیٹوں کا تعارف جو کرایا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے ہے. یہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, یہ فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالہدى, اس طرح اپنی ذات کا تعارف اپنے اوصاف اپنے صفات کے مظاہرے سے فرمایا اور سب میں سے اعلی شاہکار جو ہے اپنی تخلیق کا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اخلص کو پیش ہوا. فرمایا چاہیے تو یہ تھا کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اخلص کو دیکھتا وہ تخلیق باری پیش رکھتا اور پکارتا, واقعی جس خدا کو محمد الرسول اللہ خدا کہتے ہیں وہ ہے ہی خدا ماننے کے, اور ہمیں ماننا بھی اسی طرح سے پڑتا ہے. سارے کا سارا دین جو ہے اس کی سند یہ ہے کہ یہ بات محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمائی, قرآن ہو, حدیث ہو, فقہ ہو, اس کے پاس قوت یہی ہے, قرآن کریم کی سند ہمارے پاس یہی ہے کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک یا ہم سے لے کر والناس تک یہ سارے کا سارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس کو اللہ کریم نے بنایا ہی ایسا تھا. ایک دفعہ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم سیر سے باہر تھے, باہر سے بدلی لوگ آیا کرتے تھے, باہر سے بیچنے کا سامان لے آتے, کوئی اونٹ لے آتے, کوئی اور دوسری چیزیں. مدینہ منورہ میں چونکہ کھجوریں زیادہ ہوتی تھیں وہ وہاں سے کھجوریں لے جاتے. یہاں رہتے ہوئے تو سمجھ نہیں آتی کہ کھجور پر کس طرح گزارا ہو سکتا ہے, چونکہ ہم نے اپنے علاقے کی کھجور دیکھی ہوتی جنہیں اللہ کریم نے یہ سعادت بخشی ہے اور انہوں نے وہاں جا کر وہاں کی کھجور کھائی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے ہزار ہاتھ خانوں سے وہ شیرینی میں بھی اور غذائیت میں بھی بڑھ گئے. وہ لوگ جس طرح ہم غلہ ذخیرہ کرتے ہیں اسی طرح کھجوریں لے کر ذخیرہ کرتے ہیں. باہر سے کوئی قافلہ آ رہا تھا کھجوروں کی خریداری کے لیے, ان کی امیر ایک عورت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ان قافلوں کے کاروبار کا علم تھا تو آپ نے ان کا ایک اونٹ پسند فرمایا اور ان سے پوچھا کہ یہ اونٹ آپ بیچ دیں گے؟ تو کہنے لگے بے شک بیچ دیں گے. کیا قیمت ہوگی اس کی؟ تو انہوں نے کچھ کھجوریں عرض کی کہ اس قدر کھجوریں لیں گے ہم اس کے بدلے.
تو آپ نے اس آدمی کے ہاتھ سے نکیل پکڑ لی ہے، فرمایا شہر میں تو آ ہی رہے ہو، فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤ تمہیں اتنی کھجوریں مل جائیں۔ تو آپ اس کے ہاتھ سے نکیل پکڑ کر جیسے چلے، ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ بات عجیب ہے، نہ تو اس آدمی نے سودا چکانے کے لیے کوئی جھگڑا ہی کیا، جو کھجوریں ہم نے مانگی اس نے کہہ دی وہ مل جائیں گی، اب نہ تو ہم اس آدمی کو جانتے ہیں، نہ واقفیت ہے، نہ علم ہے واقعی شہر کا رہنے والا ہے یا کہیں اور چلا جائے گا، اور نہ ہی یہ ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے ہاتھ سے جا کر رسی چھین لے اور کہہ رہے جب کھجوریں دیں گے تو روپ لے لینا۔ ان کی جو امیر تھی وہ اس میں معمول میں تھی، تو اس نے انہیں بلایا کہ ہاں آ جاؤ میری بات سن لو، کیا سوچ رہے ہو، کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ تو کہنے لگے حیران ہے اس بات پر، اس آدمی نے رسی تو اپنے ساتھی کو سارے کرنے لگے تان کے، اس نے رسی تو پکڑا دیا، اب اس سے کوئی پوچھے تو جانتا بھی ہے یہ آدمی کون ہے، تجھے کھجوریں ملیں گی بھی صحیح ہے، تو نے اونٹ ہی ضائع کر دیا۔ تو وہ کہنے لگی فکر نہ کرو، جہاں اس آدمی نے کہا شہر میں چلتے ہیں وہاں پہنچ کے دیکھ لینا۔ تو انہیں کچھ کھٹکا سا ہوا، کہنے لگے شاید آپ ان سے واقف ہیں۔ تو کہنے لگی واقف نہیں ہوں، لیکن میں نے چہرہ دیکھا ہے، اللہ کی قسم ما ہذا الوجہ بوجہ الکذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا، میں نہیں جانتی یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں۔ وہ لوگ بڑے ذی شعور اور بڑے کیا فشناس تھے، اللہ کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیقی طور پر ایسے اوصاف سے نوازا تھا کہ جس میں کچھ شعور ہوتا کچھ سمجھ ہوتی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ اسی سے آپ کی عظمت کا اندازہ لگا لیں کہ جس تخلیق پر خالق کائنات کو ناز ہے اور جس تخلیق کو اپنے خالق ہونے کی شہادت میں پیش فرما رہا ہے، اپنی معرفت ذات کا ذریعہ بنا رہا ہو، اللہ جی اللہ کیسا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے فرمایا ہو اللہ جی ارسل رسولہ بالہدى، جسے میری ذات کی معرفت کی ضرورت ہے وہ محمد الرسول اللہ کو دیکھے، میں وہ خالق ہوں، میں وہ خدا ہوں جو محمد الرسول اللہ کو پیدا کرنے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان اوصاف باری کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک سے سن کر یہ تسلیم کرتے، لیکن کیا کفار نے وقال الذین کفروا، کفار نے بجائے اس کے کہ انہیں معرفت باری حاصل ہوتی وہ سرے سے پیغمبر اور پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی کلام اور کلام الہی کی تکذیب کے در پے ہو گئے۔ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراء وعانه عليه قوم ناقرون، تو کہنے لگے بس دوسرے لوگوں کے ساتھ مل ملا کر یہ جھوٹ سا جوڑ لیا ہے، یہ باتیں بنا لی ہیں، کوئی ان میں صداقت کی جھلک نظر نہیں آتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کوئی باہر سے نہیں آیا اور میں اچانک آپ میں ٹپک نہیں پڑا، بلکہ میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری ساری عمر یہاں گزری ہے۔ اور یہی سوال شاہ نجاشی نے کیا تھا اس وفد پر کہ کیا اس آدمی نے کبھی زندگی میں پہلے بھی جھوٹ بولا ہے؟ تو مجبور ہو گئے، کہنے لگے نہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کہا تھا۔ اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے ہو کہ جو آدمی آدمیوں پر، عام انسانوں پر جھوٹ نہیں بولتا اور 40 برس کی زندگی میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا، بھائی یک وقت وہ ذات باری پر کس طرح جھوٹ بولنا شروع کر، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جب ان سے کوئی بات نہ بن پڑی تو کہنے لگے یہ تو ایک بات ہے جو انہوں نے جوڑ کر بنا رکھی ہے، افترا کیا ہے، بس ویسے باتیں اکٹھی کر لی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ کلام باری ہو اور محمد الرسول اللہ کی زبان سے ادا ہو رہا ہو، اللہ کا کلام ہو
اور اسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پیش فرما رہے ہوں تو کیوں ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرتا؟ بات تو سوچنے کی ہے کہ قرآن کریم کو کوئی خوش الحان قاری آج بھی پڑھنا شروع کر دے تو یوں سمجھ آتی ہے جیسے فضا مشہور ہو گئی ہے اور پرندے تک پرواز چھوڑ بیٹھے، ہوا رک گئی ہے، دنیا و مافیا کی خبر نہیں رہتی، تو کیا وجہ ہے کہ ان کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پیش فرماتے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی بات تو بنتی نہیں، کوئی آدمی بد شکل تھا قریب المنظر، کہیں رستے میں جاتے ہوئے اسے اتفاقاً کو آئینہ پڑا ہوا مل گیا تو اس نے جھپٹ کر اٹھایا، جیسے اس کو دیکھا تو شکل تو اپنی نظر آئی اور اسے پتھر پر پٹک کر مارا گیا، ایسے ہی تھے تو رستے میں پڑے ہو، اچھے ہوتے تو کوئی تمہیں پاس رکھتا، تم تھے بات یہ نہ سمجھا کہ اس میں شکل تو میری آ رہی ہے، یہ تو آئینہ ہے، بات ان کی بھی کچھ ایسی ہی تھی، فطرت میں جو بغاوت جو بدی اور جو گناہ تھا، گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے، ایک تو جرم ہو گیا اس پہ فرد جرم لگ گئی لیکن ایک اس کا باطن میں اثر بھی ہوتا ہے، وہ اثر اپنا نقش اپنی سیاہی اور اپنا وہ ثبت کر دیتا ہے دل کے آئینے پر، اور جب مسلسل گناہ کیے جاتے ہیں مسلسل کیے جاتے ہیں تو وہ سیاہی پھیلتے 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 دل کو اندھا کر دیتی ہے، جب وہ حد سے بڑھ جاتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم تو اس حد پر دل پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ کریم اس پر مہر لگا دے۔ میرا ایک دوست ہے اور وہ شیعہ ہے تو وہ اپنے مولوی بھی بلایا کرتا ہے، ابھی اب بھی بلاتا ہے، تو ایک روز میرے پاس آیا کہنے لگا بڑا تعلق تھا آپ کے پاس، تو بہرحال مجلس تو دینی ہی ہوتی ہے، میں صرف ذاکر وغیرہ نہیں بلاتا مولوی بھی بلایا کرتا ہوں اور آپ آج تک وہاں نہیں آئے، کبھی تو آپ کو بھی آ ہی جانا چاہیے۔ میں نے کہا آنے کے دو مقصد ہیں، یا تو یہ ہو کہ مجھے مذہب میں کوئی شبہ ہو اور میں تحقیق کے لیے آپ کے پاس چلا ہوں کہ شاید آپ کے ہاں مجھے سچ مل جائے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے، میرے مذہب کی بنیاد صرف سنی سنائی باتوں پر نہیں ہے، اللہ کریم نے مجھے بہت سے ذرائع اور وسائل عطا فرمائے، اس لیے میں عقیدے میں بڑا پختہ ہوں، مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، تم سے ہزار ہا گنا زیادہ اس معاملے میں اللہ کریم نے مجھے آگاہ کیا، جب اس کی ضرورت نہ رہی تو اس کے آنے کا فائدہ نہ رہا، پھر آنے کی ضرورت نہ رہی۔ اب دوسری سمت ہے یہ کہ میں تمہیں غلطی کرتے ہوئے دیکھوں اور چاہوں کہ تمہاری اصلاح کر دوں اور اس لیے آؤں، اس کی مجھے تم سے کم از کم امید نہیں ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا آپ نے سچ کہا، اب اگر کوئی مجھے ثابت کر دے کہ میں سب سے گیر گزرا کافر ہوں تب بھی میں اپنی جگہ سے نہیں چلوں گا، یہ نہیں کہ میں حق سمجھ کر کھڑا ہوا ہوں، جہاں میں کھڑا ہوں یہاں ساری دنیا مجھے کافر ثابت کر دے یہاں سے چلوں گا نہیں۔ میں نے کہا یہی امید مجھے بھی تم سے، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک آدمی جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے کیوں دعویٰ کر رہا ہے اپنی زبان سے کہ خواہ کچھ ہو جائے دوزخ میں چلا جاؤں، خدا ناراض ہو جائے، عاقبت برباد ہو جائے، لیکن میں جہاں کھڑا ہوں یہاں سے نہیں چلوں گا، کیوں اس طرح سے کہہ رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اب باتیں کرنے کو صرف اس کی زبان ہی باقی ہے، اس کا دل ختم ہو چکا، حق کو قبول کرنا تو یہ قلبی استعداد تھی، قلب ختم ہو چکا ہے اس کا، اس پر مہر لگ گئی ہوئی ہے، تو جب یہ من جانب اللہ مہر کر دیا جاتا ہے تو پھر اس پر تعلیم انبیاء کی اثر نہیں کرتی، کلام باری خود اثر نہیں کرتی، اللہ کریم اسے ان تمام چیزوں سے محروم فرما دے۔ یہ گستاخی کی انتہائی سزا ہے جو اس دنیا میں دی جاتی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ گناہ جو ہے عقیدہ درست ہو تو گناہ کی مغفرت کے کئی اسباب ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کریم اپنی رحمت سے معافی فرما دے پوچھے ہی نہیں، ہو سکتا ہے کسی کی شفاعت کام آ جائے، ہو سکتا ہے اللہ کریم اس کا کوئی اور سبب بنا دے، ہزاروں سبب ہو سکتے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب مسلمان بدکار یا گنہگار جو دوزخ میں ڈالے ہی جائیں گے تو انہیں کافر دیکھ کر کہیں گے تمہیں تمہارا ایمان بھی کام تو نہ آیا, تم ہمیں روز کہا کرتے تھے تم کافر ہو, تم بتوں کی پوجا کرتے ہو اور ہمارے سامنے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرتے تھے, آج تمہارے کام آیا تو نہیں, تم بھی دوزخ میں ہو ہم بھی دوزخ میں, صرف فرق کیا ہوا. تو کافروں کی اس بات پر اللہ کریم حکم دے دیں گے کہ مسلمانوں کو دوزخ سے نکال دو, سب کو نکال. تو چلو دوزخ میں چلے بھی گئے تو قلوب سے نار تو نہیں ہے, رائے برابر بھی ایمان اگر ہوگا تو اسے دوزخ سے نجات ضرور ہوگی, تو جنت میں جائے گا ضرور. لیکن اگر سرے سے ایمان ہی نہیں ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے دوزخ کا ایندھن بن گیا, اس سے بڑی سزا اور کیا ہے. اللہ کریم سے اس کی بارگاہ سے دور ہو گیا, اللہ کی رحمت کا حقدار نہ رہا, لکھائے لائی کا حقدار نہ رہا, اللہ کریم کی بات سننے کا حقدار نہ رہا, اپنی بات پیش کرنے کا استحقاق نہ رہا اور ہمیشہ ہمیشہ عبداللہ آباد کے لیے جہنم کو قریب کرتا. اس سے زیادہ سزا کیا, مال مر جائے تو مال کی کمی بھی پوری ہو سکتی ہے, نہ ہو تو بغیر مال کے بھی لوگ دنیا میں بسر کر رہے. وہ اگر اپنی پہلی عمر پہ نگاہ دوڑائیں تو چند لمحوں کی بات نظر آتی ہے.